سیکنڈ سیشن ہے ہمارا جو مطالعہ کتاب کا مطالعہ ہے، اسٹڈی سرکل جو بھی ہم نام دے دیں اسے، 250 سالہ انسان جو کہ عظیم ہستیوں کے بارے میں ہیں، ملکوتی اور آسمانی ہستیاں جو زمین پر ہدایت کے لیے تشریف لائیں، اور کتاب ایک ایسی شخصیت کی ہے جو عصر غیبت میں اور اس وقت جو ہمارا پیریڈ ہے، یہ جو ٹائم ہے، اس میں جو شرعی اور عقلی منطقی قرآنی اور روایات و احادیث کے جو پیمانے ہیں، اس پیمانے میں کسی بھی انسان کو پرکھنے کا جو معیار ہے، اس معیار کے مطابق اس وقت عصر غیبت میں روئے زمین پر سب سے بابصیرت ترین، عالم ترین، پرہیزگار اور متقی ترین، عادل ترین، فقیہ جامع الشرائط ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، ولی ہیں، عصر غیبت میں ولایت رکھتے ہیں، فقاہت کے ساتھ ساتھ، مرجعیت کے ساتھ ساتھ، یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الخامنائی الحسینی حفظہ اللہ کا کلام ہے، جس کو ہم جو ہے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں ان کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان ہستیوں کے حیات طیب و طاہر کا وہ گوشہ جو کہ تشنا رہا ہے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر، اور مسلم دانشوروں، فقہا اور علماء کی طرف سے اس طرف کما حق کہو توجہ نہیں دی گئی، اور اگر توجہ دی گئی تو وہ اکیڈمک باؤنڈریز کے اندر محدود ہو کر رہی اور عام عوام تک وہ چیزیں نہیں پہنچ سکی۔ ان تقاریر کا جو مجموعہ ہے جو کتابی شکل میں آیا ہے، ہم نے پہلے جلسے میں ڈسکس کیا تھا، ان میں سے بہت ساری تقاریر وہ ہیں جو ابھی انقلاب آیا نہیں تھا ایران میں، ابھی شیعہ کی فکری جو مختلف پہلو تھے وہ اس طرح کھل کر سامنے آئے نہیں تھے، اس زمانے میں یہ عظیم شخصیت اس پہلو کی طرف متوجہ تھی، اور اپنے جتنے بھی گنجائش تھی اس گنجائش کے لحاظ سے وہ اس ایک گھٹن زدہ ماحول میں بیان دیکھ فرماتے تھے، اور وہ اسی وقت پرنٹ بھی ہو جایا کرتی تھی، مختلف جو ہے علمی حلقے، خاص کر جو مشہد کی یونیورسٹی ہے اس کا جو الہیات کا شعبہ ہے، اسی طرح تہران یونیورسٹی، اسی طرح تبریز اور شیراز یونیورسٹی کے جو شعبہ الہیات ہیں، وہ اس کو چھاپتے تھے کتابی شکل میں، جزات کی شکل میں، لفٹ کی شکل میں، بعض اوقات کسی میگزین کے اندر، کیونکہ رہبر اس وقت ایک دانشور کے طور پر، ایک شیعہ عالم دین جس کی فکر ایک دانشورانہ فکر ہے، وہ عصر جدید کے مطابق دین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسے پیش کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے شہید مرتضیٰ مطہری تھے، جیسے جو ہے شہید ہاشمی نجات تھے، جیسے شہید ڈاکٹر بہشتی تھے، جیسے اور بھی مسلم بہت سے دانشور تھے جو اس وقت جو ہے اس تشنگی کو، انٹلیکچوئل طبقے کی تشنگی کو پورا کرتے تھے، جیسے عراق میں آیت اللہ باقر صدر تھے۔ مسلم دنیا میں اس سے قریب ترین جو مفکرین رہے ہیں وہ سید قطب اور محمد قطب جیسی شخصیات رہی ہیں، تو اس وقت کی بھی بہت ساری تقاریر ہیں، جو ان تقاریر میں سے وہ ٹاپک جو اہل بیت علیہ السلام کی سیاسی جدوجہد کے حال سے ریلیٹڈ تھا اسے شامل کیا گیا ان کتابوں کے اندر۔ موضوع ہے کہ اگلا جو بحث کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے امامت کے حوالے سے ہے، اور البتہ جو مین جو فوکس ہے جس چیز کے اوپر، وہ مولا کائنات کی شخصیت اور آپ کا جو سیاسی کردار ہے، آپ کے دور میں جو سیاسی حالات اور اقدامات ہیں اس کو لے کر ہے، لیکن کیونکہ یہ مسئلہ امامت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے تو آغاز جو کتاب کر رہی ہے وہ امامت کے ٹاپک کو جو ہے چڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ امامت کے ٹاپک کو بہت ڈیپلی تو نہیں جا رہے، لیکن جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ایک ایسے چابیاں ہیں یا فنگر ٹپس ہیں یا اس طرح کی رہنما اصول ہیں جو کسی بھی مفکر اور دانشور اور تحقیق کرنے والے کے لیے ایک بہترین جو ہے ٹولز بن سکتی ہیں، और आम आदमी के लिए भी इसको समझने के बाद सीरत अइमा अलैहिस्सलाम के मुतालिये के लिए नई राहें उनके सामने खुलती हैं और वो गोशे जुत की तिश्ना भी हैं। फरमाते हैं कि इमामत समाज के लिए एक मिसाली निज़ाम है, यानी आज अगर तमाम निज़ामों को देखें तो इसमें जो मिसाली तरीन निज़ाम आपको मिलेगा वो इमामत का निज़ाम है। एक ऐसा निज़ाम जिसका सरबरा इलाही हिदायत से सरशार है, यानी बराह रास्त उसको जो गाइडलाइन मिलती है, जो डायरेक्शन मिलती है, जो एजुकेशन वो हासिल करता है, जो फिक्र उसको मिलती है, जो सोच मिलती है, वो बराह रास्त खुदा की तरफ से मिल रही है, जो खालिक और उस वो फैजियाब होता है बराह रास्त अल्लाह से। और लिहाजा क्योंकि वो बराह रास्त खुदा से फैजियाब हो रहा है, लिहाजा इंसानियत के लिए सही रास्ते की पहचान भी रखता है कि कौन सा रास्ता सही है। इसकी जो बेहतरीन पहचान है वो रखता है, उससे बेहतर कोई नहीं रखता है। फिर दूसरा पहलू ये है कि वो अपनी जाती जिंदगी पर्सनल लाइफ और ख्वाहिशात उसके लिए कोई मानी नहीं रखती हैं। यानी वो जो इमाम है, क्योंकि इसलिए मिसाली निज़ाम है कि ये इमाम की कोई जाती ख्वाहिश नहीं है, जाती पसंद नापसंद, जाती मिजाज का मामला कि कोई मुझे ये पसंद है ये पसंद नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बल्कि इस इमाम के सामने जो इस निज़ाम का सरबराह है, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, वो है दूसरों की बेहतरी और दूसरों को सआदत और कामयाबी से हमकरार करना, दुनिया हो या आखरत दोनों एतबार से। असल चीज़ इसके लिए ये, इसके लिए वो अपनी जान माल औलाद कुंबा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। अब एक ऐसे निज़ाम में एक ऐसा सरबरा जो इस तरह की क्वालिटीज रखता हो, ये किसी और निज़ाम में नहीं मिल सकता। दुनिया के किसी भी निज़ाम में इस तरह का सिस्टम मौजूद हो और लीडरशिप ऐसी हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये असल में बयान कर फरमाना चाह रहे हैं। फिर फरमाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की वो 4.5 साल या 4.25 साल या इसके आसपास की जो हुकूमत रही है, कह रहे हैं कि आप उसकी तरफ नज़र उठा के देखें कि जो इख्तदार और सियासी जो टॉप लीडरशिप है या सियासी मनसब आला व उलिया पर जो शख्सियत बैठी हुई है, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की उस वक्त देखें कि इख्तदार हासिल करने के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया है। यानी समझने के लिए हम कह सकते हैं आज के ज़माने में क्या उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पावर है उस पर फोकस रखा कि किस तरह मैं अपनी पॉलिटिकल पावर को मैक्सिमम बढ़ाऊं इजाफा करूं, अपने कंट्रोल को मैक्सिमम बढ़ाऊं इजाफा करूं, अपने इकोनॉमिकल जो सोर्सेज हैं उसमें इजाफा कर लूं, अपनी जो सोशल इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के अंदर उसमें इजाफा करूं, क्या ये फोकस था इमाम अली अलैहिस्सलाम का, या सोसाइटी को वो ऊपर लाना चाह रहे थे बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो है इमाम अली की कोशिश रही है इस 5 साल के अंदर। अपनी जात की नफी थी इमाम अली अलैहिस्सलाम, अपने लिए खुद इमाम अपने लिए जो कि कायनात के मरकज व महवर थे, लेकिन उसके बावजूद इमाम अपने लिए किसी चीज के कायल नहीं थे, किसी इम्तियाज के, किसी किस्म की कोई बढ़ाई के कायल नहीं थे। कभी भी नहीं झलकता है कि इमाम ने कोई इस तरह का स्टेटमेंट भी दिया हो जिसमें यह बयान किया जा रहा हो कि जो है इमाम की जात पर फोकस है और अपनी जात को वो और अपनी बढ़ाई को हमेशा जो है सामने लाते हैं। हाँ, अपनी सलाहियत को सामने लाते थे, अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को, खुदा की तरफ से अता करदा मनासिब और ओहदे और जिम्मेदारियों को सामने बयान करते थे। लेकिन कभी जिसको हम बहुत से लीडरों के अंदर देखते हैं कि वो अपनी खिदमात गिनते हुए, हमेशा खिदमात होती नहीं बल्कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, तुम्हारे लिए पुल बनाए, तुम्हारे लिए सड़कें तामीर की, इस तरह के जो मसाइल हैं, इसको चीज ऐसी नजर नहीं आती है। फिर जो है थोड़ा बहुत लफ्ज इमामत के ऊपर गुफ्तगू फरमाते हैं और फरमाते हैं कि देखें इमामत के मुख्तलिफ मीनिंग्स हो सकते हैं। कुरान मजीद में लफ्ज इमामत कोई मुकद्दस लफ्ज के तौर पर तो नहीं आया, कि बाज अल्फाज होते हैं ना जी जो खुद लफ्ज मुकद्दस होता है, जैसे पैगंबर यानी जब वो इलाही मनसब के साथ आए, वगर ना लफ्ज पैगंबर भी खुद कोई नहीं, पैगंबर पैगाम ले जाने वाला, रसूल रसूल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आसमान से आने वाला ही रसूल कहलाए, रसूल यानी पैगाम रसा खबर देने वाला कोई भी हो सकता है, मैसेज पहुंचाने वाला हो सकता है। तो बाज अल्फाज जो है खुद मुकद्दस हैं, बाज अल्फाज डिफरेंट मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। جیسے امامت, امام کا لفظ ہے, امام کا لفظ غلط اور صحیح دونوں میننگز, رہنما غلط رہنما, ائمت الکفر یدعون الی النار, قرآن نے کہا کہ کفر کے لیڈرز آپ کو آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو کفر کے بھی لیڈرز کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ امام استعمال کیا ہے. بعض لوگ ان الفاظ میں الجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں, یا عراقی اگر کہتے ہیں امام سیستانی تو وہ کیوں کہتے ہیں, یا جو ہے اگر رہبر کو عربی دنیا میں الامام السید سیستانی کہا یا سید الخامنائی کہا جاتا ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے, تو یہ سمجھنا چاہیے. پیش امام کو پیش امام کیوں کہتے ہیں, پھر امام کعبہ کو امام کعبہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال یہ الفاظ ہے جس کو کوئی بہانہ نہیں ملتا ہے تو وہ بکری اور بھیڑیے والی مثال بنتی ہے کہ اگر تم نے پانی گدلا نہیں کیا تھا تو تمہاری ماں نے کیا تھا والی بات بن جاتی ہے, تو ان کو اعتراض اتارنا. تو لفظ امام فرقہ اسلامی جب ایجوکیشن کے اندر لفظ امامت کو لے کر آئیں گے تو وہ ایک اسپیسیفک اور خاص قسم کی میننگز اختیار کر لیتا ہے, جس میں امام یعنی وہ لیڈر اور رہنما جو فکری, سیاسی, دینی, اخلاقی, عقائدی ہر حوالے سے رہبری اور رہنمائی کرتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی جہاں کہیں بھی یہ لفظ اور اس کے سے ریلیٹڈ جتنی بھی اس کی فیملی جو ممبرز ہیں, ادر ورڈز ہیں جو اس سے ائمہ, لفظ امام, ائمہ, اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, کہنے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے ایک اسپیسیفک میننگز کو اپنے اندر رکھتے ہیں, اور وہ میننگ وہی ہے کہ خدا کی جانب سے حکم الہی کے مطابق اللہ کا نمائندہ جو لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما بن کر آئے, اور اس کی رہبری اور رہنمائی کسی خاص سیکشن کے اندر نہیں ہے کہ اس نے آ کے صرف فقہی مسائل بیان کرنے ہیں, یا صرف جو ہے توزل مسائل دینی ہے, یا صرف حدیث و روایت اور اخلاقی چند لیکچرز دینے ہیں, بلکہ ایک کمپلیٹ رہبری ہے, مکمل ہے, ناقص نہیں ہے, کمزور رہبری نہیں ہے, ایک مضبوط ہے اور جامع ہے, جمیع الجہد ہے. سیاسی اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ترین رہبری ہے, دینی رہبری ہے, فکری ہے, پیشوائی ہے, اگرچہ یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں, لیکن اکیڈمک جب بحثیں ہوتی ہیں یا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو پھر الگ الگ کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے. وگرنہ دینی رہبری وہیں, سیاسی رہبری ہے, سیاسی رہبری وہیں ہے, فکری وہیں میننگز میں رکھتا ہے, ساری چیزیں وہ تقریباً ایک ہی اس کی اصل کی طرف چلی جاتی ہیں, شاخیں ہیں باقی چیزیں. تھوڑی سی یہاں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد کیا سچویشن پولیٹیکلی مسلم سوسائٹی اور سماج کے اندر پیدا ہوئی, اور کس طرح سیاسی ایک اختلاف پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں خود جو حضور پاک کے فالوورز تھے اور پیروکار تھے ان کے درمیان گروپس بن گئے, اور وہ گروپس پھر فرقے میں کنورٹ ہو گئے, اور فرقوں نے پھر جنم لینا شروع کر دیا. اور اس میں جو مین ٹاپک تھا جو کہ سبب بنا اختلاف کا, وہ یہی امت کی سیاسی رہبری اور قیادت کا مسئلہ تھا, نہ کہ دینی رہبری کا اتنا مسئلہ نہیں تھا. دینی اعتبار سے جو لوگ امت کی قیادت اور رہبری کے دعوے دار تھے انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ دینی رہبر ہیں, فقہی رہبر ہیں ہماری زبان میں اگر سمجھنا چاہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ باب مدینۃ العلوم وہاں تشریف فرما ہے, جی ہاں علم اور نالج کے اعتبار سے دوسرے ہم سے زیادہ, خاص کر مولائے کائنات ہم سے زیادہ بہتر ہیں اور افضل ہیں, لیکن پولیٹیکل رہبری کے حوالے سے کیونکہ سوسائٹی کی میجورٹی ہمارے ساتھ ہے تو لہٰذا جو ہے ہم ہی لیڈر ہیں اور ہمیں چنا گیا ہے. اس میں انصار اور مہاجر جو مشکلات سہے ہیں, جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ سب نے جو ہے اس کے اوپر اتفاق کر لیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بس پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی اس کے اوپر جو ہے اختلاف پایا جاتا تھا, اور وہ ان پرنسپل قیادت کے قائل تھے, رہبری کے قائل تھے, امامت کے قائل تھے پولیٹیکلی حوالے سے. پرابلم یہ تھی کہ وہ اس کے قائل ہونے کے باوجود اس کو ایک الہی مقدس منصب نہیں سمجھ رہے تھے, بلکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد قیادت اور رہبری ایک پرنسپل ہے جو ضروری ہے اس مسلم سماج کے لیے, لیکن اب اس لیڈر اور رہبر کو انتخاب کرنے کا یا امام کو انتخاب کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ انتخابی ہوگا, اور پبلک یا امت کی میجورٹی جس پر اتفاق کرے گی, جس کو باصلاحیت سمجھے گی, اسی کو چنا جائے گا. اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی اور قرآن کی آیات روایات اور ان معیارات کی طرف ہم نہیں جائیں گے. خدا کی طرف سے ایسا کوئی منصب براہ راست کی جس میں خدا کی طرف سے ہی لیڈر کو تعین کیا جائے, یہ باتیں نہیں ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا ایک مسلم سماج میں ایک ڈویژن پیدا ہو گیا. یہاں تک کہ یہ مسئلہ جب دوسری صدی ہجری میں عقائدی یا کلامی بحثیں شروع ہو گئیں اور ان بحثوں کا جو دائرہ ہے وہ ہم اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ مزید اضافہ کرتی چلی گئی اور اس کی اسی طرح جو ہے وسعت بھی بڑھتی چلی گئی اور مختلف قسم کے پھر اسلامی جو خیالات ہیں, افکار ہیں, نظریات ہیں, انہوں نے جنم لینا شروع کر دیا اور ہر ایک نے اپنے لیے ایک اسپیسیفک دائرہ بنا لیا, فکر کا دائرہ, سوچ کا دائرہ, اور ہر کوئی اس کے لیے ایک دلیل رکھتا تھا اور ایک بڑی زبردست قسم کی علمی بحث, مباحثہ اور سرگرمی میں یہ چیز تبدیل ہو گئی. تو اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ مین تھا, یعنی کلامی بحثوں کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ رہا تھا وہ یہی دینی قیادت, سیاسی اور قیادت اور رہبری کا مسئلہ مین تھا اور اختلاف کا سبب بھی یہی رہا ہے ہمیشہ سے. لہذا جو ہے یہاں سے گفتگو کرتے ہوئے مسئلہ امامت پر جو عام طور پر شرائط بیان کیے جاتے ہیں اور کسی لیڈرشپ اور قیادت کی خصوصیات جو مسلم سوسائٹی کی باگ ڈور سنبھالے بحث کی جاتی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں امام اور لیڈر اور قائد کی اور رہبر کی جو صلاحیتوں کے اوپر جو بحث و مباحثہ اس وقت کیا جاتا تھا علم کلام اور عقائد کے دائرے کے اندر, اس میں بھی ڈفرنٹ نظریات پائے جاتے تھے. پھر مکتب تشیع کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں کہ دیکھیں مکتب تشیع میں مسلم سماج کی قیادت اور رہبری, جس کو امامت و ولایت بھی کہا جا سکتا ہے, وہ جو ہے اسلامی معاشرے کے یعنی حاکم, دوسرے الفاظ میں اس کا جو انتخاب ہوگا یا تعین ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. شیعہ عقائد کے مسلمہ ترین پرنسپلز میں سے ہیں جو جس کے اوپر نو کمپرومائز ہے, کسی طرح کا معمولی سا بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں یعنی قرآن مجید کی روایات آیات اور دیگر روایات اور پیغمبر اسلام کی سیرت عملی اور گفتاری سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلم سماج کا جو قائد اور رہبر اور رہنما ہوگا حضور پاک کے بعد, اس کا تعین خدا کی جانب سے ہوگا اور خدا کے بنائے ہوئے اسی کریٹیریا اور معیار کے حساب سے ہوگا, اور اللہ کے رسول نے بالکل ایسا ہی کیا اور اسے بیان بھی کیا, اس کا تعارف بھی کروایا, باقاعدہ اس کی انٹروڈیوس کروایا, کہا جی کہ میرے بعد یہ ہیں, اس کی آئیڈینٹی یہ ہے, آپ لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ رکھیں, میرے بعد جو لیڈرشپ ہوگی وہ یہ ہوگی. دوسرا جو اسی طرح کا معیار ہے کہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے تعین کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دین کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہونا چاہیے اس قائد کو, یعنی دینی مسائل کو سمجھنا ایک لیول تک یہ معیار نہیں ہے بلکہ دین کی رازوں کو سمجھے. قرآن کی کوئی آیت اس کے سامنے وَيَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ نہ بن جائے کہ مجھے نہیں پتا یہ اب اس کی میننگز کیا ہو سکتے ہیں, واللہ عالم بالصواب, مثلا جیسے ہمارے مجتہدین لکھتے ہیں کہ احتمال قوی یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مثلا واللہ عالم بالصواب, مثلا خدا بہتر جانتا ہے لیکن یہی لگتا ہے جو ہمارے پاس پروف ہے, اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کرے بلکہ جب وہ بات کرے تو قاطعانہ بات کرے کیونکہ علم لدنی کا مالک ہوگا, ظاہر براہ راست ڈائریکٹ بات کرے گا. تیسرا جو مسئلہ بیان کیا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے ہر قسم کے اخلاقی مزاجی عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہونا چاہیے, یعنی معصوم ہونا چاہیے, معصوم گناہ کے اعتبار سے یعنی پرسنل ذاتی کریکٹر کے اعتبار سے, اخلاقیات کے حوالے سے, اور معصوم علمی اعتبار سے, علمی خطا کے اعتبار سے کہ سوری غلطی ہو گئی تھی, میں اس وقت اس مسئلے کو یوں انڈرسٹینڈ کر گیا تھا, اب معلوم ہوتا ہے نیو ریسرچ کے بعد کہ یہ مسئلہ کچھ یوں ہے, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ غیر معصوم کے لیے تو جائز ہو سکتا ہے, علمی میدان میں معصوم کے لیے نہیں ہے, معصوم کے لیے اس طرح کی کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, علم لدنی کا مالک ہے, کوئی وہ فقہ میں آیات اور روایات کو ملا کر اجتہاد نہیں کرتا ہے. تو یہ جو ہے تیسری امپورٹنٹ ترین چیز ہے جو مکتب تشیع میں مسلم سماج کی لیڈرشپ اور قیادت کے حوالے سے بعد از رسول. پھر فرماتے ہیں دیکھیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں پہلی دوسری صدی ہجری سے لے کر آگے بھی یہ مسئلہ جو ہے اسی طرح رہا، اور مکتب تشیع میں رائج جو امامت کے کا مفہوم تھا وہ جو ہے بالکل جو ہے ڈفرینٹ تھا دوسروں سے، اور تمام مسلم سماج کے لوگوں میں امامت کا جو کنسیپٹ ہے اور جو امام کا تصور ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ امام لوگوں کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ہر قسم کی زندگی کے جو امور ہیں اس کی سب سے بہترین انداز میں دیکھ بھال کر سکتا ہے، بہترین سیاسی لیڈر بن سکتا ہے، بہترین اکانومیکل ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، بہترین ایجوکیشنل سسٹم بنا سکتا ہے، بہترین سوشل اور فیملی سسٹم ڈیزائن کر سکتا ہے، بہترین ایک سوسائٹی کو تشکیل دے سکتا ہے، اور اس کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے کہ ایسی صلاحیت اس کے مقابلے میں کوئی اور انسان، بلکہ اس امام کے مقابلے میں پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کر بھی ایسا سسٹم اس کے مقابلے میں کہ جو اس سے بہتر ہو بنائیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ مکتب تشیع کے پرنسپلز اور کیا کہتے ہیں اصول و ضوابط میں سے ہیں جس کے اوپر ایک ذرہ بھر کا کمپرومائز پاسبل نہیں ہے. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مطلب مسلم سماج کا لیڈر، لیڈر مطلب وہ جو کہ کمپلیٹ سسٹم رکھتا ہے. اب راہبر کی اس گفتگو پہ میں بس صرف اشارہ کرتا ہوں، تیزی سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آپ کے سوالات کے لیے بھی وقت رکھنا ہے کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ بہتر جواب دے سکیں یا بہتر سمجھ کے آپ کو بہتر جواب دے سکیں. کہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ امامت کو آج بھی محدود کرتے ہیں دینی کچھ مسائل کے اندر، اور ان کے لبوں پہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو دینی کام کرنا دیا جائے، مدرسہ کھولنے دیا جائے، مسجد بنانے دیا جائے، امام بارگاہ تعمیر کرنا دیا جائے، آزاداری کرنا جائے، وہ امامت کے بارے میں ناقص وہ کرتے ہیں. شاید ایک طرح سے کائنڈ آف انسلٹ بھی ہو امام کی، توہین اور گستاخی ہو کہ آپ اپنے امام کو ایک نعوذ باللہ ناقص امام سمجھیں، کمزور امام جو سیاسی صلاحیت کا مالک نہیں تھا، جو سماج کو لیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. سماج کو اخلاقی درس دے سکتا ہے، سماج کو ہماری طرح ایسے دروس دے سکتا ہے، سب سے بہتر دروس دے دے گا، سب سے بہتر جو ہے معجزات دکھا سکتا ہے، لیکن سیاسی قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. کائنڈ آف یعنی اس طرح کی سوچ، یہ بہت ہی خطرناک اور ڈینجر سوچ ہے، اور انڈائریکٹلی اگر وہ متوجہ ہوں تو یہ توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں ایک طرح سے، کہ جو دنیا تشیع میں جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں اور ایک ایسا تصور اور عقیدہ بنا بیٹھے ہیں تو ان کا عقیدہ امامت اور غدیر سے بہت دور ہے. در حقیقت وہ سقیفہ میں الجھے ہوئے ہیں. ابھی بھی سقیفہ یہی کہہ رہا تھا کہ دینی قیادت آپ کے پاس ہو، سیاسی قیادت ہمارے پاس ہو. یعنی سقیفہ کا یہی تھا، یعنی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کہہ رہے تھے کہ علی بن ابی طالب کے پاس چلے جائیں، اور پھر یہ بھی جملہ کہتے تھے، یعنی علم میں مولا کائنات کے معترف تھے اور کہتے تھے کہ اگر علی نہیں ہوگا تو ہم تو مر گئے ہوتے، بھائی ہماری تو موت آ چکی ہوتی، یعنی پولیٹیکلی حوالے سے بھی اور علمی حوالے سے تو ہم بہت بڑی غلطی کے ارتقا پر تھے علی نہ ہوتے. یعنی امام علی علیہ السلام ایک ایسے دانشور ہیں جن کا کام دانشمندانہ مسائل کو حل کرنا ہے، لیکن وہ پولیٹیکل قیادت نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ. ان کا تصور یہ تھا، تو سیم تصور ہمارا بن گیا، تو ہم غدیر سے نکل کے سقیفہ میں پھنس گئے. آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ، پھر ایک مسئلے کو چھیڑتے ہیں جو اسلامی خلافت کے کنسیپٹ کے حوالے سے ہے، کہ اسلامی خلافت کہنے کی اسلامی خلافت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ خلافت اسلامیہ آپ کہہ دیں اس کو، امامت اسلامیہ کہیں، قیادت اسلامیہ کہیں، کہ تو بات وہی ہے، بات اصل میں پریکٹیکلی آ جاتے ہیں تو بالکل بات جو ہے وہیں پر ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلامی خلافت، قیادت اسلامی حکومت میں یعنی جو کچھ مفاہیم اس کے اندر پوشیدہ ہیں، یعنی سیاسی قیادت، دینی تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس، یعنی یہ تین مین پوائنٹس ہیں اور تین مین چیزیں ہیں جو موجود ہوتی ہیں، اس کو آپ اسلامی خلیفہ کہیں، اسلامی کیا کہتے ہیں مسلم امام کہیں، ولی کہیں، جو بھی نام دے دیں، راہبر کہیں، رہنما کہیں، یہ تین سیکٹرز ہیں جس کے اوپر وہ فوکس رکھ رہے تھے. سیاسی قائد ہیں، دینی تعلیم و تربیت کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور تزکیہ نفس یا اخلاقیات کے حوالے سے بھی کیا کہتے ہیں اخلاقی معلم بھی ہیں، یعنی وہی جو انبیاء کا کام ہے، یعلمکم و یزکیکم، اور رہبر بھی ہیں, قائد بھی ہیں, معلم بھی ہیں, معلم اخلاق بھی ہیں. یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہیں. ایسا نہیں کہ تین الگ شعبے ہیں, تین الگ افراد آئیں گے اس کے اوپر. مثلا ایک نبی آئے گا کہے گا یہ نبی سیاسی لیڈر ہے, وہ نبی آپ کو اخلاقیات سمجھائے گا, وہ نبی آپ کو دینی تعلیم دے گا. ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے. ایک ہی نبی ہوتا تھا, وہ سارا کام وہی کرتا تھا. تو عصر غیبت میں کیسا ہو گیا, ایک فقی ہو جس کا کام فقی مسائل بیان کرنا ہے, اخلاقیات کے لیے کوئی دوسرا ہے, سیاسی قیادت کے لیے کوئی تیسرا ہے. یہ عالم تشیع کے لیے سوال ہے جو اس قسم کے افکار کے قائل ہیں. ہم کیسے پھر الگ کریں, ہم کیوں سقیفہ میں. بقول آیت اللہ جوادی عملی کہا کہ ہم گدیری سوچتے ہیں لیکن عملی طور پر سقیفہ میں جا کے پھنس جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں, سقیفہ کے اسیر ہیں ابھی بھی ہم لوگ. اب یعنی سوچتے ہیں غدیر کے انداز میں, کہتے نہیں نہیں غدیر تو ایسا ہے, غدیر یہ غدیر وہ, لیکن جب عمل کرنے پہ آتے ہیں تو سقیفہ کے چنگل میں جا کے پھنس جاتے ہیں ہم لوگ. یہ بڑا پرابلم ہے. رہبر فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں, سیاسی قیادت, دینی تعلیم اور اسی طرح تہذیب نفس یا اخلاقیات اور سماج کی جس کو بنیادی طور پر کہتے ہیں, یہ تینوں جو پہلو ہیں وہ اسلامی حکومت کے پہلو ہیں, اسلامی لیڈرشپ اور قیادت نہیں اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے لیے تین اور جو ہے پہلو قرار دیے کہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لہذا کہہ رہے ہیں کہ امت کی جو قیادت اور رہبری ہے, ان سے مراد یہ تینوں میدانوں میں قیادت اور رہبری ہے. لہذا امامت ایک وسیع معنی اور مفہوم کے ساتھ شیعوں کے پاس موجود ہے. شیعوں میں بالکل بھی یعنی کوئی اور عام جو کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ تو پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی ہو. اس لیے یہ نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہمارے مسلمان بھائی یہ جو تینوں شعبوں کے اندر الگ الگ قیادتوں کی طرف چلے گئے, تو آج ان کے ہاں سیاسی میدانوں میں اس حد تک چلے گئے کہ اگر اب طالبان افغانستان میں جبری طور پر اسلحے کے زور پر دہشت اور خوف پھیلا کر ڈرا کر بھی اگر حکومت حاصل کر لیتے ہیں تو شرعی طور پر ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کی فقہ میں موجود ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کی بہت سی فقہ اس میں کہتے ہیں طاقت سے بھی اگر کوئی اقتدار حاصل کر لے تو بس ٹھیک ہے, اس کے حکم کو ماننا پڑے گا اور وہ جو ہے حاکم اللہ ہوگا, خلیفۃ اللہ ہوگا, امارت الاسلامیہ بنایا جو بھی کرے. کیونکہ جعفریہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کو کر کے جبری طاقت کے ذریعے ڈرا کر خوف پھیلا کر دھمکی دے کر یہ نہیں ہے بالکل بھی. فقہ جعفریہ میں اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ دیگر تمام نظریات اور عقائد کے برخلاف اہل تشیع میں جو امامت ہے وہ ایک معنوی, روحانی, فکری اور سیاسی الہی منصب ہے, اور اسی کے حساب سے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں معاشرے کی باگ ڈور اس لیڈر اور رہنما کے پاس ہونی چاہیے. اگلا جو چپٹر ڈسکس کر رہے ہیں, رہبر بیان فرما رہے ہیں, وہ ائمہ کی زندگی میں اقتدار کے حصول کے لیے جدوجہد ہے. اب ممکن ہے یہ ٹرمنالوجی ہمارے عام برصغیر کے شیعوں کے لیے بڑی کڑوی لگ جائے, ائمہ اور اقتدار. جی ائمہ اور اقتدار, اقتدار اصل میں ائمہ کے پاس ہی ہونا چاہیے تھا, افسوس یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں گیا. اقتدار یعنی قدرت, یعنی طاقت, پولیٹیکل طاقت, پولیٹیکل لیڈرشپ, پولیٹیکل ڈائریکشن کی طاقت, پولیٹیکل رہنمائی کی طاقت ائمہ کے پاس, اور ائمہ نے جدوجہد کی اس کو حاصل کرنے کے لیے. الگ بات ہے کہ اب کہیں کامیابی ملی, کہیں نہیں ملی, کہیں کچھ ہوئے, کیونکہ اس کا ایک حصہ ڈیپینڈ کرتا ہے پبلک اور سوسائٹی کے اوپر. لیڈرشپ ایک مسئلے کا حل ہے بقول جوادی عاملی, دوسرا حصہ جو ہے عوام ہے. واللہ یعصمک من الناس, غدیر میں اسی لیے کہا تھا. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ غلط تصور کہ کوئی سمجھے امام نے صرف دینی تبلیغ پر فوکس کیا, سیاسی جدوجہد نہیں کی, کہہ رہے ہیں کہ اس غلط تصور کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے. خاص کر جو چوتھے امام کے بعد کی زندگی, کربلا کے واقعے کے بعد عام طور پر تشیعوں میں یہ تصور اور بعض لوگوں میں تقویت پڑتا چلا گیا کہ کربلا کا واقعہ پولیٹیکل جدوجہد کی اینڈ تھی, اور اس کے بعد کسی امام نے نہیں کہ امام جو آپ نے تو دعا کرتے رہتے تھے, وہ امام الدعاء تھے, نعوذ باللہ ونستجیر باللہ. امام حسن علیہ السلام تھوڑی سی کوشش کی تھی, پھر امام سلو بن گئے, ایک پیس فل آدمی, گھر میں رہنے والا, جھگڑے بگڑوں سے دور رہنے والا, کوئی نہیں نہیں مجھے جھگڑے میں نہیں آنا, ٹھیک ہے معاویہ لے جائے اقتدار کو, نعوذ باللہ ونستجیر. کہہ رہے کہ اس کے بعد امام حسین, ہاں امام حسین علیہ السلام جیسے وہ بعض جو ہے ہمارے لسنت بھائی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, نعوذ باللہ, اس طرح یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ تھوڑے سے انقلابی قسم کی پرسنالٹی رکھتے تھے لہٰذا کربلا برپا کر دیا. اس کے بعد نو اس کے بعد تو پھر کوئی علمی شوق رکھتا تھا, کوئی تبلیغی شوق رکھتا تھا. ہمارے امام اس طرح کے تھے, مبلغ تھے, تھوڑے سے کوئی علمی جدوجہد, کوئی سائنس کی طرف توجہ دیا امام صادق علیہ السلام نے مثلا, اس طرح. یہ ایک عجیب و غریب, اور فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ ائمہ مثلا 150 سال تک, یعنی امام زین الدین چوتھے امام کے بعد سے, صرف درس دیتے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کیا, کوئی پولیٹیکل جدوجہد نہیں کی. انہوں نے سوچا ٹھیک ہے بنی مروان, بنی امیہ, بنی عباس, یہ ہمارے لیڈر اور رہنما, یہ پولیٹیکل ٹھیک ہے, یہی ان کو لے کے جانے دو, اس کے بعد بھی جو بھی جو ہوتا ہے, ہمارا کام درس ہو, بحث ہو, مباحثہ ہو, مسجد ہو, محراب ہو, عزاداری امام حسین کیونکہ کربلا برپا ہو گیا, نیاز ہو, تبروک ہو, فلان ہو, چیریٹی ہو, یہی ہمارا. باقی اب بنی عباس کیا کر رہے ہیں, پولیٹیکل اقتدار کس کے پاس ہے, ہم تو اقتدار کے پیچھے تو نہیں ہیں, نعوذ باللہ, نستجیر باللہ. یعنی ہم نے اس کامل و اکمل و اتم امامت کو نعوذ باللہ اپنے تصور میں ناقص بنا دیا ہوا ہے. ناقص قیادت ہو گئی ہے, تو کامل قیادت نہیں ہے. کمال کہاں ہے پھر قیادت کا؟ قیادت مطلب زندگی کے تمام حصوں میں لیڈرشپ. خوب, ایک بہت بڑا, بہت بڑا کیا, 70% حصہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر, 70% حصہ ختم ہو گیا. لہذا تاریخ کے, تاریخ امامت کے چار ادوار بیان فرماتے ہیں اس کے بعد رہبر یہاں سے, کہ پہلا دور جو تھا وہ سن 11 ہجری سے شروع ہوا اور وفات پیغمبر کے بعد سے لے کر سن 260 ہجری تک ہے. اور یہ جو پہلا دور ہے یہ خاموشی پولیٹیکلی حوالے سے, خاموشی یا وقت کے حکمرانوں کے ساتھ کہیں کہیں پر تھوڑی بہت تعاون کا دور ہے, جس کی بنیادی جو ریزنز ہیں وہ یہ تھی کہ دیکھ رہے تھے کہ اگر پولیٹیکل یہاں پر کوئی منہ کیا جائے جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی وہاں کرائسس جنم لیں گے, کیوس کریٹ ہوگا سوسائٹی میں, تو سوسائٹی اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک بحران اور ایک کرائسس, ایک ریولوشن کو افورڈ کر سکے, برداشت کر سکے, فیس کر سکے, اور پھر سوسائٹی کا سٹرکچر بھی باقی رہے, مسلم آئیڈنٹیٹی اور مسلم سماج بھی باقی رہ سکے, یہ نہیں ہے. اگر کچھ اس طرح کیا جائے گا تو باہر کا دشمن بھی ریڈی بیٹھا ہے, رومنز, پرشینز, افریقہ میں دیگر جگہوں پر بہت سارے ایسے دشمن تیار بیٹھے ہیں کہ اس بڑی پھیلتی ریاست کو ہڑپ کر جائیں اور اس کو اور کرش کیا جائے, اور اندرونی طور پر بھی ایسے کمزور ایمان والے لالچی لوگ ہیں جو بیرونی دشمن کے ساتھ مل کر سازش کو کامیاب کریں گے اور اس بحران کے اندر وہ اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں سکہ چلا لیں گے, اور جو انقلاب اور انقلابی مومنٹ کے نتیجے میں جو رزلٹ ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ الٹا جو اصل چیز ہے وہ مر جائے گی. یہی کچھ آپ کو نہج البلاغہ میں ملتا ہے, جنہوں نے خطوط کے ساتھ جو ہے خطوط کے درس میں شرکت کی, آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کی اس خاموشی یا قدر کیا کہتے ہیں مومنٹ نہ چلانا اور کہیں کہیں پر ایڈوائز کرنا یعنی تعاون کرنا باطل حکمرانوں کے لیے, اس کے پیچھے جو ریزنز تھے وہ یہ تھے کہ کہہ رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے کہ اگر تعاون کے ذریعے سے یہ تعاون کرنا, ظالم حکمران کو کے ساتھ تعاون کرنا اصل میں مسلم سماج کے لیے فائدہ مند ہے, عامۃ الناس کے لیے فائدہ مند ہے, دین کے لیے فائدہ مند ہے, تو کہتے ٹھیک ہے ظالم حکمران ممکن ہے اس کا 5% بینیفٹ حاصل کرے, اس تعاون کا 95% بینیفٹ تو یہ سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے حاصل ہو سکتا ہے, لہٰذا ٹھیک ہے. اس لیے ایڈوائز دیا کرتے تھے جنگوں کے اندر, بہت ساری جو ہے چیزوں کے اندر. رہبر اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے, کہہ رہے ہیں کہ بیرونی خطرناک دشمن اندرونی طور پر کمزور تازہ مسلم سماج کے سبب بحران کا سامنا کرنا مشکل تھا. یہ دور سن 25 ہجری تک کا ہے. دوسرا دور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے اقتدار کا دور ہے, مولا کے اقتدار منصب اقتدار پر تشریف فرمائی کا دور ہے, سے لے کر امام حسن علیہ السلام کے شروع کے جو چند مہینے ہیں اس وقت کا دور ہے, جو کہ ایک سنہرا دور رہا ہے. اور اس سنہرے دور میں مسلم سماج نے اسلامی پولیٹیکل سسٹم کی اصل جو پولیٹیکل سسٹم کا جو اصل چہرہ ہے اسے دیکھا ہے, اور دنیا سے یہی دنیا آج دنیا اسلام اور غیر اسلام ایک اسلامی ریاست اور اسلامی قیادت اور رہبری اور رہنمائی اور پولیٹیکل سسٹم اور دیگر سماجی سسٹم کا جو کنسپٹ ہے وہ کمپلیٹلی اگر بعد از پیغمبر اکرم اسلام اور ریاست مدینہ جو لیتا ہے تو یہ مولا کائنات کا دور ہے جو ایک نمونے کے طور پہ ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے ہاتھ کی ایک تحریر, چند صفحات کی ایک تحریر دنیا آج تک دنیا کے لیے زندہ ہے, جاوید ہے, تازہ ہے, اور آج بھی وہ بینیفیشل ہے اور آج بھی اس کے معتقد ہوتے ہیں. بغض و کینہ کے باوجود اس خط کا اعتراف کرتے ہیں انٹرنیشنلی لیول پر, نیشنلی لیول پر. غیر مسلمان بھی مولا کائنات کی اس حیات طیب و طاہر کے بارے میں اعتراف کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. آج بھی ہمیں یہ سنہرا دور تھا جہاں مختلف انسانی رویے بھی سامنے آ گئے ہیں. اسلامی تعلیمات بھی اسی طرح ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر کھل کر, خاص کر جو پولیٹیکل موومنٹ ہے, سوشل موومنٹ ہے, اس کے اندر جو ہے سامنے آئے. بہت ساری اہم نئی اسلامی شخصیات یہاں پر تربیت پاتی ہیں اور وہ پرسنالٹیز کھل کر اور کھل کر سامنے آ جاتی ہیں, دونوں حوالوں سے سامنے آتی ہیں. بڑی انقلابی قسم کی شخصیات, ایسی ایسی شخصیات. مالک اشتر اس سے پہلے گمنام تھا, مولا کائنات کے دور میں مالک اشتر کی پرسنالٹی کھل کے سامنے, تربیت پاتے ہیں ہماری فکری اعتبار سے, عملی اعتبار سے, پولیٹیکل اعتبار سے, عسکری اعتبار سے. ایسی ایسی شخصیات جو ہے تربیت پاتی ہیں اس دور کے اندر, جو بات کے لیے ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں, خود اسی وقت ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یہ پلرز بنتی ہیں اسلامک سوسائٹی کی تشکیل میں, اور حکومت کے اندر رہبر کا جو ہے فرمانا ہے وہ یہ ہے. بس یہاں سے کیا ہے, اسلامی ایک صحیح نظام ہوگا تو ایسی ایسی پرسنالٹی سامنے آئیں گی. یعنی اگر امامت کا نظام نافذ ہوگا, ولایت کا نظام نافذ ہوگا, سیاسی اقتدار امام و ولی کے پاس ہوگا, اسی کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہوگا, تو اس کے اندر سے مالک اشتر جنم لے گا, عمار یاسر جنم لے گا, اس کے اندر ایسی ایسی جندب جیسی شخصیات آئیں گی, اور بہت ساری شخصیات جنم لیں گی جو کمپلیٹ شخصیت ہیں. ہم پولیٹیکلی, ہم فقہی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار. ایسا نہیں ہے کہ مالک اشتر صرف ایک سولجر ہیں, ایک ایسے سولجر جو مثلا بس ایک وہ ہیں سامورائی ٹائپ کی چیز ہیں, سپارتا قسم کا ہے, جس میں اخلاقیات نہیں ہے, جس میں انسانی پہلو نہیں ہے, جس میں علمی, فکری, فقہی, اخلاقی پہلو نہیں. وہ کمپلیٹ شخصیت ہے ہر پہلو کے اندر, کیونکہ تربیت اسلامی کمپلیٹ نظام نے دیا ہے, اسلامی کمپلیٹ قیادت نے دی ہے. آج ہمارے پاس اثر غیبت میں جو قیادت ہیں, دیکھو بہت سے مجتہدین لائق احترام ہیں ہمارے لیے, واجب الاحترام ہے ہمارے لیے. اس احترام کے باوجود ہمیں پرکھنا ہے, سمجھنا ہے. ایک مجتہد ممکن ہے فقی اچھا وقی ہے, اچھا قائد ہو سکتا ہے, ولی وقی کے منصب پر بٹھایا جا سکتا ہے. اس کا ولی وقی کے منصب پر نہ بٹھایا جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ ان کی توہین یا انسلٹ کر رہے ہیں, نہیں, ان کی علمی خدمات اپنا بالکل محترف ہیں, فقی ان کی اس کا اعتراف ہے, لیکن وہ لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, کمپلیٹ تمام میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے اس کے اندر. نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فقہی مسئلے میں تقلید کرتے ہیں کچھ لوگ, استفادہ کرتے ہیں, علمی طور پہ طلاب کی تربیت کر رہا ہے, ایک سیکٹر کے اوپر کام کر رہا ہے, لیکن بات جب آئے گی قیادت کی عصر غیبت میں, لیڈرشپ کی, تو پھر اس کے پاس بھائی ساری صلاحیتیں. عسکری معاملات سمجھتا ہو, خارجہ پالیسیز, دنیا کے شیاطین کی پالیسیز, دنیا کی اکانومیکل سسٹم, دنیا ابھی وہ جو کرپٹو کرنسی اور پتنے اس طرح کی جو مسائل آ رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو, اس کے کاؤنٹر کرنا جانتا ہو, دنیا کے گنجلک ترین ایک وہ کیا کہتے ہیں مکڑے کے جال کی طرح بنی ہوئی جو سازشیں ہیں اس کو سمجھتا ہو, اس کو الگ الگ کر کے دوست دشمن کی پہچان کرا کے مومن کو گائیڈ لائن دیتا ہو, ایسی صلاحیت کا مالک ہو, تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں یہ جی نائب امام زمانہ ہے عصر غیبت کے اندر, جب تک ظہور نہیں ہوتا ایمرجنسی پیریڈ کے اندر. اصل میں رابر اس طرف اشارہ کر رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر. تیسرا جو دور فرماتے ہیں وہ سن 41 ہجری سے 61 ہجری تک کا ہے, یعنی امام حسن کی صلح کا دور ہے, جہاں پیروکار اہل بیت علیہ السلام, کیونکہ صلح کے بعد جو سچویشن بنی تھی اس میں خفیہ طور پر کام کرتے تھے, پولیٹیکل جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ خفیہ تھی, اور کوشش یہ رہتی تھی کہ یار یہ جو اقتدار غلط ہاتھوں میں چلا گیا, اگر ہم نہ دیتے تو سوسائٹی اصل چیز ہی مر جاتی, تو اصل چیز کو بچانے کے لیے کرنا پڑا. لیکن ابھی خفیہ طور پر وہ کوششیں ہو رہی ہوتی تھیں کہ واپس یہ اصل ہاتھوں میں آ جائے, غلط ہاتھوں سے نکل کر اقتدار واپس اصل ہاتھوں کی طرف آ جائے, یعنی اقتدار امام حسن علیہ السلام کے پاس آ جائے جو امام وقت تھے. یعنی چوتھا دور در حقیقت کہہ رہے ہیں کہ جو چوتھا دور رہا ہے وہ اسی سابقہ پالیسی کا تسلسل ہے جہاں کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہیں. ساری چیزیں, مسلم سوسائٹی کبھی کامیاب رہی ہے کبھی جو ہے ناکام رہی ہے, اور الوی تحریکیں چلی ہیں, بہت ساری موومنٹس آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری موومنٹس تھیں, شیعہ جدوجہد کرتے تھے, کبھی جو ہے امام کے ساتھ ڈائریکٹ کنسرن کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے, کبھی امام اس کی تائید کرتے تھے کبھی خاموشی اختیار کرتے تھے, کیونکہ مصلحت نہیں تھی امام حمایت کریں, مصلحت نہیں تھی کہ امام اس کی مخالفت کریں. کہیں پر مخالفت ظاہری دکھانا مصلحت تھی, یا لا تعلقی کا اظہار کرنا مصلحت تھی امام کے لیے تاکہ وہ موومنٹ کو نقصان نہ پہنچے, تو کہتے ہیں میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, وہ خود ہی کر رہے ہیں مثلا, وہ زید خود ہی کر رہا ہے, مختار خود ہی کر رہا ہے مثلا, وہ فلاں خود ہی کر رہا ہے, اس کی وجہ سے کنفیوژن بھی کریٹ ہو گیا. ان پرنسپل مختار کی موومنٹ, زید کی موومنٹ, دیگر جتوابین کی حتی موومنٹس, یہ ساری موومنٹس ان پرنسپل شیعہ پرنسپل اصولوں اور قرآنی آیات اور روایات اور امامت اور ولایت کی اس جو ڈائریکشن اور پرنسپل ہے اس کے مطابق اٹھ رہی تھی ہے. ان میں سے سوائے چند ایک کے میجورٹی اسی اصولوں کے ضوابط کے مطابق تھی امام, اس لیے کھل کے, اگر نہ ہوتی تو کھل کے مخالفت کرتے, کھل کر حرمت کا فتویٰ دیتے, کھل کے حرمت کا فتویٰ نہیں دے رہے, اپنی لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ پولیٹیکلی یہ لا تعلقی ضروری ہے, کہہ رہے جی میں اس کو لیڈ نہیں کر رہا ہوں, میں اس کو گائیڈ نہیں کر رہا, میں نے اس کو موومنٹ کو نہیں کہا تم اٹھو, یہ خود سے اٹھے ہیں اور صحیح اٹھے ہیں, ان کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے, امام اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں, حرمت کا حکم نہیں دے رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں میں صرف لیڈ نہیں کر رہا ہوں ان پرنسپل, وہ ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں. بہرحال یہ دور تھا جو کہ علوی تحریکوں کا دور رہا ہے اور مختلف زمانوں کے اندر دور رہا ہے. پھر ڈسکس کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی 4 سالہ یا 4.5 سالہ جو حکومت ہے اس کے کچھ حصوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں 4 سال کی جو حکومت امام کی, یا 4.5 سال کی یا 4.25 سال کی حکومت رہی ہے, کہتے ہیں یہ رہتی دنیا تک یعنی صدیوں تک قیامت تک کے لیے ایک نمونۂ عمل ہے, اور ایک ایسا اوشن ہے معرفت کا اور بصیرت کا کہ جس پر کہہ رہے ہیں کنٹینیولی ریسرچ ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی, یہ رہبر کے الفاظ ہیں. پھر مولا کائنات کی پرسنل جو شخصیت ہے مولا کی, ظاہر ہے کہ آج کے زمانے کے انسان کو آج کے جو تھوڑا بہت جو ہے عقلی بحثوں اور لوجیکل طرز گفتگو کو پسند کرنے کا مزاج بنا ہے, اس انداز سے پھر گفتگو بیان کرتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی زندگی میں 3 اہم پہلو ہیں, اور ایک پہلو اقتدار کا ہے, اور دوسرا پہلو مظلومیت کا ہے, تیسرا پہلو کامیابی کا ہے. یہاں پر جو لفظ اقتدار استعمال کیا ہے, کیونکہ مترجم نے اردو میں بھی اسی طرح استعمال کیا ہے اور غلط تو نہیں کیا لیکن تھوڑا سا گاڑا ضرور ہے عام آدمی کے لیے, یہاں اقتدار سے مراد طاقت ہمت اور قدرت ہے, یعنی مولا کائنات کی ہمت طاقت اور قدرت کا زمانہ یا قدرت کا پہلو, اسی طرح مولا کائنات کی مظلومیت کا پہلو, مولا کامیاب کی کامیابیوں کا پہلو. تھوڑی سی تیزی سے گزرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مولا کائنات یعنی وہ نمایاں ہمت اور طاقت رکھتے تھے کہ جس کو آپ نے میدان جنگ سے لے کر سوسائٹی کی تربیت اور خاص کر خواص کی تربیت, عمار اور مالک اشتر جیسے افراد کی تربیت میں آپ نے ہمت دکھائی ہے. یہ ہمت کا لفظ استعمال اس لیے کہ شدید کرائسس کے شکار تھے مولا, دباؤ پریشر مخالفتیں, نوبت یہاں تک پہنچے کہ آپ نے 1000 بار سنا, اور ہم نے ناجد بلاغہ کے جو خطوط تھے اس کے اشارہ میں بھی یہ گفتگو کی کہ اس لیول تک جائے کہ لوگ عام جو ایک رسم ہے, عام جو سوسائٹی میں ایک کلچر ہوتا ہے جس میں آشنا لوگ جب گزرتے ہیں, بلکہ بہت سی سوسائٹیز میں تو خاص کر یورپ کے اندر ایک آٹو سسٹم جو کلچر ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جیسے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کرتے ہیں, یا اگر بندہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی رہا ہو تو کوئی لفظ دہرا رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے, ایک اخلاقیات سماجیات جو بھی نام دے دیں آداب ہیں, یہ آداب کی حد تک مخالفت شروع ہو گئی. حضرت علی علیہ السلام سلام کا جواب نہ دینا, مولا سلام کرے تو آگے سے جواب, اس لیول تک پریشر ہے. آپ کو کسی جگہ پر آرام سے بیٹھ کر یعنی کسی جگہ پہ اپنے لیے ایک سینٹرل پوائنٹ بنا کے فوکس کر کے کنٹینیو کام کرنا نہ دینا, کبھی آپ کو کہنا آپ وہاں تشریف لے جاؤ, یہاں پہ آ جاؤ, وہ کرو یہ کرو, پھر کہنا آپ یہ سٹینڈ نہ لے لیں, آپ اگر یہ کرتے تو آپ بھی وہ کرتے, اس طرح کے جتنے پریشر آپ کی اکانومی اکانومکلی آپ کو کمزور کرنے کی کوشش جیسے पदक और माली जो दीगर रिसोर्सेज हैं उनके हवाले से क्राइसिस क्रिएट कर लेना, सोशली इसी तरह की वो करना, फिर आपकी शख्सियत के खिलाफ प्रोपेगंडा, जिसको कहते ना शख्सियत कुशी करना, मौला की शख्सियत कुशी तवील अरसे तक पूरा एक सरकारी मशीनरी और बजट के साथ पूरी सरकारी रियासत आई इसके अंदर शख्सियत कुशी के लिए, प्रोपेगंडा झूठा मंथी। जैसे आज बहुत सारे जो अफराद हैं, अभी भी तो कम व बेश हैं लेकिन पहले बहुत ज्यादा थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और इनमें एहले तशी के बहुत से मसाइल के बारे में कितना जहरीला झूठा प्रोपेगंडा था। शिया तबरूक में बच्चों को काट के डालते हैं, नौजुबिल्ला खून से ये वो शरबत बनाते हैं, अजीब व गरीब किस्म की बातें, शाम गरीबा में गैर अखलाकी हरकतें करते हैं। ये ऑफिशियली बड़े बड़े जाहिर है दूसरों के लिए वो मुकद्दस हैं, दूसरों के लिए वो मोहतरम हैं, दूसरों के लिए वो ऐसे हैं कि वो उनकी बात को हरफ आकर समझते हैं। वो कैसी गुफ्तगू करना और कॉन्सेप्ट बन जाना कि यार वाकई ऐसा ही है। और आज सोशल मीडिया है तो बहुत से हमारे अहले सुन्नत भाई आकर कहते हैं नहीं जी मैं मेरा भी बचपन से ऐसा ही कंसेप्ट था अहले तशी के बारे में, जब मैं फला स्टूडेंट था ये उदा यूनिवर्सिटी उधर थोड़ा सा करीब हो गया तो पता चला ये सब कुछ झूठ है। तो मौलाए कायनात के बारे में इतना शदीद प्रोपेगंडा था, शख्सियत कुशी की गई, और एक ऐसे उसमें कहने की हिम्मत मौला की, सबर हौसला मैदान में डटे रहना, ये मुस्लिम ये इस अंदाज में बयान क्यों कर रहे हैं रेहबर। आज असर गैबत में मुस्लिम सोसाइटी की जो लीडरशिप है, जो क्यादत है, उनको यहां से सीखना है। असल में ये नमूने अमल हैं, फरमाते हैं कि आप इस तरह भी तवज्जो दें, सिर्फ मौलाए कायनात के आप दो चार फजाइल पढ़ के नारे लगा के ना बैठे, आप सीखें वहां से, हिम्मत सीखें, ताकत सीखें, इस्तकामत सीखें, डर जाना सीखें, दोस्त दुश्मन की पहचान सीखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फरमाया कि सीरत हुज्जत है, किसी हदीस में नहीं कहा है कि अगर इमाम अली की फलां जो फजीलत है उसको नहीं समझोगे तो तुम मौलाई नहीं हो, शिया नहीं हो, तुम जहन्नम में जाओगे, लेकिन ये कहा है इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो सीरत है उस पर अमल करना वाजिब है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दीन है, उसको समझना वाजिब है, उसको उसके बारे में तालीम हासिल करना जरूरी है, क्योंकि दीन और शरीयत उसी से निकलती है। कभी नहीं कहा अगर आप ये ना समझो कि मौलाए कायनात बाब मदनतुल इल्म है, मलकूत में ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं, अर्श के पे गए थे तो ये मसाइल हो गए थे, ये ना समझो तो कोई मुनकिर नकिर सवाल भी नहीं करेगा, खुद मौला भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि खुद मौला फरमाते हैं कि मुझे कोई पहचान नहीं सकता है अल्लाह के रसूल और खुदा के अलावा। तो इसके पीछे क्यों आपने लोगों को सामरी के जादूगरों की तरह लगाया हुआ है। आए सीरत को, सीरत मौला को समझे, कलाम मौला को समझे, बयान मौला को समझे, जो हमारे लिए आज मशाल राह है, जो नजात की कश्ती है, जो असल चीज है जिसके ऊपर फोकस रखा है। बेफरमाते मजलूमियत का पहलू, कह रहे कि मजलूमियत के पहलू में कह रहे कि बावजूद इसके कि अल्लाह के रसूल के दौर में बहुत कारनामे आपने अंजाम दिए और पॉपुलरिटी, यानी आप जाहिर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एक चीज को, तो एक शख्सियत के तौर पे सामने आते अपने कारनामों से, यानी कि अल्लाह के रसूल ने लोगों को बगैर किसी उसके बताया होगा कि बताया हो कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन लोगों ने कोई ऐसा कारनामा देखा नहीं। नहीं, कारनामे जैसे अल्लाह के रसूल को रसूल रिसालत के ऐलान से पहले लोगों ने सादिक व अमीन और किरदार के जरिए से मोतरिफ हुए थे लोग कि बड़ी शख्सियत हैं, डिफरेंट हैं, यूनिक हैं वगैरह वगैरह, सेम मौलाए कायनात ने अपने कारनामों से सबके दरमियान अपनी शख्सियत को नुमाया किया था और पहचानवाया था कि यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, इन जैसा कोई नहीं है, ये वो करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, इनमें वो सलाहियतें जो किसी में नहीं है, कोई इन जैसा नहीं है, ये अपनी आप पहचनवा चुके थे खुद हजरत अली इस्लाम परस ये कि इमाम रसूल ग्रामी इस्लाम भी उसकी ताईद के लिए और डिफरेंट और मजीद उस शख्सियत के पहलू को सामने लाने के लिए मुसलसल पहचनवा रहे थे। इस तमाम तर चीजों के बावजूद सूरत हाल बदल गई, मेंबरों से ऑफिशियली तौर पर रियासती तौर पर बाकायदा सर्कुलर जारी होता था और गुस्ताखी और प्रवणा किया था और शदीद मजलूमियत के आलम में रहते थे। इस मजलूमियत ने जो इस्तकामत दिखाई, कह रहे हैं ये मजलूमियत का पहलू है। तीसरा पहलू कामयाबी का पहलू, यानी इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम दबाव प्रेशर और प्रोपेगंडों के बावजूद मौलाए कायनात ने इन प्रोपेगंडों के सामने कमजोर पड़ते कभी दिखाई नहीं दिए। मौलाए कायनात मुकाबिल यानी सामने जो दुश्मन था उसकी कोशिश थी कि आपको इस लेवल पर लाया जाए कि आप सरेंडर करें, आप तस्लीम खम हो जाएं, आप कमजोर पड़ जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, लेकिन ये चीज हमें नजर नहीं आती है। जाहिर है समझने के लिए इस अंदाज से बयान करना बहुत जरूरी है। कभी नजर नहीं आती कि मौलाए कायनात ने कहें पर छोटी सी कोई ऐसा पहलू दिया हो कि जिसमें हम कह सकते हो कि भाई नऊज़ु बिल्लाह जो है ना यहां पर मामला थोड़ा सा कमजोर पड़ गया या ये हो गया वो हो गया। नतीजा ये निकला कि आज जो लोग इस्लाम को कबूल नहीं करते, हत्ता बाद लोग खुदा को भी नहीं मानते, पैगंबर को तो दूर की बात, खुदा को ही नहीं मानते हैं, कयामत के कायल नहीं है लेकिन मौला अली की शख्सियत के कायल हैं। बहुत से लोग हैं आज, लिखते हैं, सराहते हैं, शायरी करते हैं, कसीदा पढ़ते हैं, और लेकिन वो अकीदे के अतबार से मानते ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मौला की शख्सियत के जो पहलू हैं वो ऐसे हैं कि इंसानी फितरत लपकती है उसकी तरफ, वालिहाना अंदाज से आगे बढ़ती है। फिर आगे फरमाते हैं कि आपके दौर हुकूमत में जो क्राइसिस पेश आए उन क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन क्राइसिस में तीन बड़े ग्रुप्स थे जिन्होंने क्राइसिस क्रिएट किया, जिसको हम डिस्कस करते रहे हैं, नहरवान वाले थे, सफेन वाले थे, और इसी तरह जो है क्या कहते हैं जमल वाले थे। लिहाजा जो है फरमाते हैं कि ये जो प्रोपेगंडा था इसके असरात रहने थे, क्योंकि जो माविया इब्ने सुफियान है शाम में उसने 30 साल के करीब मजमूई तौर पर हुकूमत की है और 30 साल प्रोपेगंडा मुसलसल रहा है, और मौलाए कायनात तकरीबन 4 या 4.5 साल का अरसा रहा है। 30 साल यानी रियासती तौर पर तो प्रोपेगंडे का सिलसिला बाद में भी जारी रहा है, लेकिन एक शख्स के पास अगर 30 साल इक्तदार हाथ में रहो और उसके पास मिशनरी रियासत की और बेदरेग वो इस्तेमाल भी कर रहा हो और कोई इखलाकी और कानूनी बॉर्डर्स का कायल भी ना हो, तो फिर तो कुछ भी वो कर सकता है, लोगों को किसी तरह भी चेंज कर बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। दूसरा अहम बात जो एक बयान करते हैं कि मौलाए कायनात की हुकूमत जो क्राइसिस के शिकार भी रही है और क्राइसिस ने जन्म लिया है जिसको बेहतरीन तरीके से मौला ने हैंडल किया, तो कह रहे कि एक मसला यहां पर यह था। दूसरा मसला जो था वो कह रहे कि देखें पैगंबर के दौर में होता क्या था, जब मुसलमानों के दरमियान कोई मसले को लेकर इख्तलाफ होता था या कंफ्यूजन पीरियड होती थी तो फौरन वही नाजिल होती थी, चाहे वो वही आयत कुरानी की शक्ल में हो या वही गैर आयत कुरानी की शक्ल में हो, और मसला हल हो जाता था। यानी अल्लाह के रसूल के ऊपर कहते थे भाई जिब्रील अमीन आए हैं और ये इस मसले का हल ये बयान किया है, वस्सलाम, या रसूलुल्लाह कुरान की आयत है, इसको आयत में कह रहे नहीं फिलहाल ये आयत नहीं है, मसले का हल दिया आपको, हदीस कुदसी या दीगर अहादीस के तौर पर सामने आया है। कह रहे कि लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में तो ये मसाइल नहीं थे, हदीस को लेकर पहले से कंफ्यूजन क्रिएट की गई थी, कुरान की स्पेसिफिक एक तफसीर की तरफ डाला गया था और बहुत सी अहादीस सहिया के मुकाबले में झूठी अहादीस बिगड़ चुकी थी और बहुत सी सही अहादीस के का इनकार शुरू हो गया था, लिहाजा एक सख्त मसला था इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने, सीरियस किस्म का चैलेंज था। फरमाते हैं आखिरी जो बात है, कह रहे हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी उसके बावजूद एक कामयाब मजबूत मुस्तहकम हुकूमत थी लेकिन एक मजलूम तरीन हुकूमत थी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।